ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اسلامی بیداری اور یمن و بحرین۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، ان دنوں عالم اسلام کے مختلف علاقوں، خاص طور پر شمالی افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں اسلامی بیداری کی لہر اپنے عروج پر ہے، اور جس طرح سے اس خطے کے عوام اپنی اسلامی شناخت کی طرف پلٹنے کے لیے بے چین ہیں اور اپنی شناخت حاصل کرتے جا رہے ہیں، اسی طرح اسلام دشمن قوتیں اور استکباری طاقتیں اس علاقے کے عوام کی ان کوششوں اور جدوجہد کو ناکام بنانے میں بھی پوری طرح مصروف ہیں۔ اور اس وقت جو سب سے زیادہ دھچکا لگ رہا ہے وہ صہیونزم اور امریکہ کو ہے، اور ایک کے بعد دیگرے جس طرح سے ضربیں لگ رہی ہیں اسرائیل پر، اس سے نہ صرف اسرائیل بلکہ اس کا آقا امریکہ، اس کے دیگر حواری اور اتحادی بھی وحشت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اسلامی بیداری کی یہ لہر اور اس کا مستقبل اور اس کے اثرات میں جو ایک روشن اور تابناک مستقبل کی نوید ہمیں مل رہی ہے، وہ اور اس کے اثرات خود عالم اسلام پر کیا مرتب ہوں گے، یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں۔ چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں اس وقت ممتاز دانشور اور سیاسی امور کے ماہر علی جعفر زیدی صاحب۔ زیدی صاحب السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
زیدی صاحب، اگرچہ مجموعی طور پر اور کلی طور پر ہمارا موضوع اسلامی بیداری، لیکن آج ہم بحرین اور یمن کے تناظر میں گفتگو کریں گے، اور ان ملکوں میں جو بیداری کی ایک لہر دوڑی ہے اور جس طرح سے ان ملکوں میں عوام کی امنگوں، ان کی خواہشات اور ان کی آرزوؤں کو کچلا جا رہا ہے، اس پر ہم خاص طور پر نظر ڈالیں گے اور آپ لوگوں کے خیالات اور تجزیات سے استفادہ کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ علاقے میں جب سے تونس میں یہ تحریک شروع ہوئی ہے، اس کے بعد سے آج تک جتنی تحریکیں ہیں، جب ان پر نظر ڈالتے ہیں تو ہر ملک اور ہر خطے کے تعلق سے امریکہ یا سامراجی قوتوں کا معیار الگ الگ رہا ہے۔ کہیں پر تو اس نے، جیسے تونس ہے، وہاں پر شروع میں تو ڈکٹیٹر کی حمایت کی، لیکن بعد میں ظاہری طور پر ہی صحیح جمہوریت کے نام پر عوام کی حمایت کی۔ اسی طرح سے مصر میں اگرچہ اس نے حتی الامکان اور آخری دم تک مبارک کو بچانے کی کوشش کی، لیکن بہرحال اس کے بعد اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم جمہوری خواہشات کا احترام کرتے ہیں۔ لیبیا میں جس طرح سے دستاویزات ابھی سامنے آئی ہیں منظر عام پر، یہ کہ امریکہ اور برطانیہ نے کس طرح سے آخری دم تک، یعنی جب انقلاب اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا، اس کو روکنے کی کوشش کی، یعنی قذافی کو، لیکن نہیں رو سکے، اور اس کے بعد نیٹو کی آڑ میں امریکہ نے وہاں چڑھائی کر دی۔ لیکن یمن اور بحرین میں ایسا کچھ ابھی تک نظر نہیں آ رہا ہے، اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ یمن اور بحرین میں عوام کو کچلنے کی سعودی عرب، امریکہ اور جو دیگر پس پردہ قوتیں ہیں ان کی کوششیں جاری ہیں، تو یمن میں ان لوگوں کا یہ ظاہری موقف کب تبدیل ہوگا آپ کے خیال میں، یا بحرین میں؟
جی، یہ ظاہری موقف جو ہم نے دیکھا تیونس میں بھی، ایجپٹ میں بھی، لیبیا میں بھی، اس وقت ہی بدلا جب عوام کی طاقت نے وہاں زور پکڑا اور عوام اس سٹیج تک آ گئے جب ان کے لیے، امریکہ اور اس کے حواریوں کے لیے، کوئی اور راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ان کی اس تحریک کو وہ تسلیم کریں، عوام کی طاقت کو مان لیں۔ اور اس کے باوجود ابھی تک وہ اس کوشش میں ہیں کہ جہاں جہاں تبدیلیاں آئی ہیں وہاں وہ تبدیلیاں ان کے حق میں چلی جائیں، اور وہ اسی کوشش میں ہیں۔ ایجپٹ میں ابھی تک فوجی بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح تونس میں اور لیبیا میں بھی ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کی مرضی کے حکمران وہاں پر آ سکیں۔ तो ये तो उनका अपना एक एजेंडा है मिडल ईस्ट की, तमाम जो न्यू पॉलिटिकल बाउंड्रीज बन रही हैं, इलाकाई नहीं बल्कि सियासी जो बाउंड्रीज हैं, उसमें वो लूज करने के बावजूद कोशिश कर रहे हैं कि उनके हाथ से बात ना निकले और हुकूमतें ऐसी कायम हों जो उनके बेशुमार मुखालिफ ना हों। ये अवामी जो तहरीकें जहां जहां भी उठी हैं, इसके पीछे 30-30, 40-40 साल का वो सप्रेशन है, वो ऑपरेशन है, जो कि वहां पर ऑटोक्रेटिक और वो जो डिक्टेटराना हुक्मरान वहां पर रहकर अमेरिका और बरतानिया और उसके जो इत्तेहादी हैं उनकी मदद से उनको वो कुचलता रहा। तो अवाम में बहुत अरसे से ये एंटी अमेरिकन या एंटी इंपीरियलिज्म साम्राज्य मुखालिफ जो जज्बात थे वो मौजूद थे, उनकी महरूमियां जो थीं उसमें वो ये सब बात को समझते थे कि इनके जो असल दुश्मन हैं वो इस्तेमारी ताकतें हैं। चुनाचे जब ये मौका आया तो वो उन्होंने फिर इसका इजहार किया और हुकूमतें बदली गईं। अब ये जो दो ममालिक हैं, अभी तक आपको याद होगा 2009 में जो बरतानिया में आर्म्स की एग्जीबिशन और फेयर हुआ था उसमें लीबिया आया था और उसने इनसे मुआहदे भी किए थे और उनसे असलाह खरीद कर अवाम के अगेंस्ट असलाह और जितनी भी जो टेक्नोलॉजी थी वो अवाम के अगेंस्ट हासिल की थी। आज भी यहाँ पर कल से आर्म्स का एग्जीबिशन हो रहा है एक्सेल में और आपको और पूरी दुनिया को ये हैरत होगी कि उसमें जो 63 ममालिक शामिल हैं उसमें 14 वो हैं जो कि ओप्रेसिव रिजीम्स हैं, जो कि ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेटिव रिजीम्स हैं, जिसमें सऊदी अरब है, कतर है। और जब लिस्ट ये परसों शाम बाहर आई, बरसरे आम की गई, तो पता चला बहरीन भी उसमें आ रहा है और बहरीन के आने पर यहाँ की जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन हैं और जो एंटी वॉर मूवमेंट में लोग इन्वॉल्व हैं उन्होंने कल से वहां मुजाहरा शुरू किया हुआ है। तो ये डेविड कैमरॉन का जो लीबिया पर स्टांस है, जो और जगह पर स्टांस है, वो उसका दोगलापन यहाँ के अवाम पर भी सामने आना शुरू हुआ है कि बहरीन की अवाम पर जो गोलियां चल रही हैं वो बरतानिया की सरजमीन से खरीदे जाने के बाद चल रही हैं। वहां के जो हुक्मरान हैं उनकी पूरी जो सरपरस्ती है सियासी वो अमेरिका और बरतानिया के हुक्मरानों को हासिल है। सऊदी अरब उनकी पुश्तपनाही कर रहा है, न सिर्फ पुश्तपनाही बल्कि फिजिकली वहां मौजूद है। बाय नहीं यमन से जो हजरत भागकर वहां पहुंचे हैं और उनका जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनका शायद कल डेथ हो गई है या परसों, वो भी वहां बैठे हुए हैं। तो सऊदी अरब एक ऐसी जगह बन गई है और ट्यूनिस से भागकर भी वो ट्यूनिस वाले भी वहीं बैठे हैं। तो ये जो अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और इनका एक ट्रायो है और इनके नेटो इनका फ्रंट फेज है, इसको सामने रखते हुए इस रीजन में जो अवामी तब्दीलियां हैं उसके अगेंस्ट ये अभी तक मुत्तहिद हैं और इस कोशिश में हैं और रहेंगे कि जितनी तब्दीलियां भी वहां फ्यूचर में आए हुकूमती वो इनके हक में हों। बिलखसूस जब से इजिप्ट में अभी लास्ट चंद दिनों में हमने देखा कि इसराइल की एम्बेसी पर हमला हुआ है और इसराइल के मुखालफत में जो वहां शदीद एहतजाज और जज्बात पाए जाते हैं, तो ये कोशिश तो करते रहेंगे। लेकिन अब लहर बदल चुकी है, अवाम की बेदारी की लहर, जिसे आप इस्लामी बेदारी भी कह सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये अवाम की आलमी साम्राज्य और इस्तेमार के खिलाफ बहुत बड़ी बेदारी है और ये बहुत बड़ी ताकत बन रही है और ये अपना रास्ता वो रास्ता इख्तियार कर चुकी है जिसको रोकना अब मुश्किल होगा।
जी जनाब अली जाफर जैदी साहब, जो ये तहरीकें आलम इस्लाम में इस वक्त उठी हैं और जारी हैं, जब इनका जायजा लेते हैं तो जहां बहुत सारे इसके इम्तियाजात और इसकी खसूसियात देखने में मिल रही हैं, उनमें एक ये कि अवाम में इस वक्त शदीद नफरत पाई जा रही है इसराइल के खिलाफ, यानी नफरत तो पाई जा रही थी, यानी इजहार किया जा रहा है इसराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ और इसमें अब सऊदी अरब भी शामिल हो रहा है। चुनांचे आप देखें कि जिस तरह से काहिरा में इसराइली सफारत खाने की कंक्रीट की दीवारों को तोड़ा गया है और नौजवानों ने मिस्री नौजवानों ने से तोड़ा है और वहां पर चढ़ के इसराइल का परचम उतारकर मिस्री परचम लगाया। और उसके बाद ही ये भी देखा गया कि सऊदी अरब के सफारतखाने के बाहर इज्तिमा किया गया और लोगों ने सऊदी अरब के खिलाफ अपनी बरहमी और नाराजगी का भरपूर इजहार किया। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस मौके पर जाहिर है कि इसराइल तो इस्लाम दुश्मन है, मुस्लिम कौमों का दुश्मन है, लेकिन सऊदी अरब अपने को इस सब से अलग क्यों नहीं कर रहा है?
देखिए, सऊदी अरब का जो कयाम है या सऊदी अरब की जो यानी अहले सऊद और सऊदी हुकूमत, जिसको अहले सऊद से पहले सऊदी हुकूमत नहीं कहलाती थी, उनका आना ही इस मकसद के लिए था। लॉरेंस ऑफ अरेबिया का जो एक इंटेलिजेंस, ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर था, उसका रोल अगर आप देखें, और उसके बाद वहाँ पर याल्टा कॉन्फ्रेंस में जो रोजवेल्ट की और इनके सऊद की मीटिंग है, उस मीटिंग में तो ये तय पाया था कि तेल जो है ये सऊदी अरब मुहैया करेगा और वहाँ की हुकूमत की सरपरस्ती अमेरिका मुहैया करता रहेगा। तो ये जो हुकूमत कायम हुई थी ये कोई इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कायम नहीं हुई थी, बल्कि आलमी साम्राज्य की सरबुलंदी और उसकी ताकत और बका के लिए कायम की थी। और ये रोल सऊदी अरब ने हमेशा अदा किया, आज तक करता चला जा रहा है। मुस्लिम दुनिया में सबसे बड़ा जो इस्लाम का दुश्मन है वो मुस्लिम दुनिया में, बाकी इस्तेमारी ताकतें तो हैं ही, लेकिन जो मुस्लिम दुनिया में सबसे बड़ा इस्लाम का और मुसलमानों का दुश्मन है वो सऊदी अरब, उसका सरे फहरिस्त है। अब चूंकि नविश्ता दीवार पढ़ा जाने लगा और सऊदी अरब को भी ये नज़र आने लगा कि ये अब दुनिया में इस कदर नफरतें जो बढ़ चुकी हैं अमेरिका और इसराइल के खिलाफ, और उसके पीछे सऊदी अरब की जो हाथ हैं वो भी नज़र आ रहे हैं लोगों को, तो वो अब कुछ ना कुछ बयानबाजी, कुछ ना कुछ अपने मुस्तकबिल के लिए रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो हो नहीं सकता जब तक के सऊदी अरब के अवाम को वो जमहूरी हक नहीं देंगे, जब तक वहाँ पर जो सप्रेशन है उसको ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक वो अमेरिकन इंपीरियलिस्ट जो उस इलाके में मफादात हैं उससे अपने आप को अलहदा नहीं करेंगे। तो ये अब वो बात नहीं रही, पहले तो ग्लोब एक इस तरह से जुड़ा हुआ नहीं था, अब तो ग्लोब एक विलेज है, एक दुनिया में कहीं छींक मारी जाती है सब दुनिया को पता चलता है। तो वो जो सऊदी अरब का एक गंदा घिनावना किरदार था वो पहले छुपा हुआ था, अब दुनिया पे एक्सपोज हो गया है, चाहे वो मुस्लिम दुनिया है या वेस्ट की दुनिया है। और ये एक्सपोज जो उनका चेहरा है वो इतना घिनावना और इतना खून से भरा हुआ है, न सिर्फ अपने लोगों के खिलाफ बल्कि दुनिया भर में जो उन्होंने गंदा किरदार अदा किया है, उसके बाद मैं नहीं समझता कि वो उसी तरह से चीज़ें कायम और दायम रह सकेंगी जैसे कि हमेशा से चली आ रही थी।
जी अली जाफर जरीफ साहब, हमारा रابطہ बरकरार हो रहा है नई दिल्ली स्टूडियो से, लेकिन बहरहाल जब तक رابطہ बाकायदा बरकरार हो मैं आपसे गुफ्तगू अपनी जारी रखूंगा। आप देखें कि नेटो ने जो फैसला किया वो भी सलामती कौंसिल के जरिए लीबिया में आने का, तो सबसे बड़ा बहाना ये बनाया गया कि हम लीबिया के अवाम को निजात दिलाना चाहते हैं, लेकिन तारीख जानती है और दुनिया देख रही है, जैसे कि आपने फरमाया कि अब तो ग्लोबल विलेज, अब तो कोई चीज़ छुपी नहीं है, कि जितने ज़्यादा लोग कज़ाफ़ी की फ़ौजों के हाथों मारे गए, अगर उससे ज़्यादा नहीं तो उससे थोड़ा ही सा कम या उतने ही नेटो के हवाई हमले भी मारे गए। बहरहाल लेकिन बहाना यही बनाया कि हम लीबिया के अवाम को निजात दिलाने के लिए आए लीबिया के अवाम को निजात दिलाने के लिए मकासद तो सब पर आए हैं, तो यही बहाना उन्होंने आखिर बहरीन और यमन में क्यों नहीं बनाया? अलबत्त यमन की दूसरी दास्तान, उस पर मैं फिर आऊँगा। बहरीन में अभी इतलात ये हैं कि हेलीकॉप्टरों के जरिए सऊदी और बहरीनी फौजें मुजाहिरीन को कुचल रही हैं और उन पर बमबारी कर रही हैं और उनके मुजाहिरों को कुचल रही, तो यहाँ पर क्यों वो खामोश बैठे हैं?
जी, जिस तरह वो आखिरी वक्त तक लीबिया पे खामोश थे, जिस तरह आखिरी वक्त तक वो इजिप्ट पे खामोश थे, ट्यूनिस पे खामोश थे, इसी तरह यहाँ भी ना सिर्फ खामोश हैं बल्कि इस जुल्म में बराबर के शामिल हैं। और वो जगह है अरहाब, जहाँ पर अभी परसों हेलीकॉप्टर्स के जरिए बमबारी की गई है, जिसमें बहुत से मासूम शहरी और उसमें ख्वातीन और बच्चे शामिल हैं, उनको मारा गया है। अब ये खबर अब ऐसी नहीं कि सिर्फ अरहाब तक ही रहे, पूरी दुनिया में आ जाती है और उसका उस पर शदीद रद्द अमल भी होता है। तो वो अपनी जगह मामला चल रहे हैं, चूंकि बहरीन एक ऐसी जगह है जहां पर अमेरिका का पांचवा बहरी बेड़ा, जो कि बहुत बड़ा बहरी बेड़ा है, वो वहां पर तैनात है, और इधर सऊदी अरब को ये खतरा है कि बहरीन की ये मूवमेंट अगर आगे चली तो फिर सऊदी अरब का भी चलचलाओ हुक्मरानों का होगा। तीसरा, वो इस से भी खौफजदा हैं कि वहां की आबादी की अक्सरियत शिया है, हालांकि वो शिया पॉलिटिकल शिया हैं, वो कोई उस तरह के शिया नहीं है जो ईरान की मदद की तरफ देख रहे हों या शिया होने के नाते एक शिया रियासत का क्याम चाहते हों। वो अपनी शमूलियत चाहते हैं वहाँ के इख्तदार में, वहाँ के जितने भी मसाइल हैं माशी, उसमें वो अपनी शराकत दारी चाहते हैं। तो अब ये तमाम खदशात को देखते हुए ये अमेरिका, सऊदी अरब, उसके अलाइज कोशिश करते रहेंगे कि आखिरी वक्त तक वो बहरीन को अपने हाथ से ना जाने दें। और चूंकि बहरीन में आबादी कम है, वहाँ पर जो डेमोंस्ट्रेशंस हैं उसको वेस्ट का मीडिया उस तरह से पोर्ट्रे भी नहीं करता, उस तरह से दुनिया को दिखाया भी नहीं जाता, चूंकि अभी तक वेस्ट का इंटरेस्ट यही है कि बहरीन के हुक्मरान वहाँ पर कायम रहें। वो कायम रहेंगे तो बहरी अड्डा भी कायम है, सऊदी हुकूमत भी कायम है, मशरक वस्ता में उनके मफादात का तहफ़ करने के जो अड्डे हैं वो उनमें से अहम अड्डा है। तो वो कोशिश करते रहेंगे कि बहरीन की हुकूमत उसी तरह से न सिर्फ कायम रहे बल्कि जबर करती रहे। मगर अब जैसे मैंने पहले अर्ज किया, अवाम की ये बेदारी की लहर इतनी मजबूत है, चाहे उसकी तादादी अखबार कम हो लेकिन उसमें इतनी शिद्दत है अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, अगेंस्ट अमेरिका, अगेंस्ट इसराइल, अगेंस्ट सऊदी अरब, कि उसको अब बहुत अरसे रोकना मुश्किल होगा। कोशिश तो ये करते रहेंगे लेकिन कितनी देर तक कामयाब होते हैं ये जरा देखने की बात है। अल्टीमेट कामयाबी तो अवाम की ताकत की है।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में। इस वक्त हिंदुस्तान के सीनियर साफी और मुमताज तज़ेनिगार जनाब हसन कमाल का हम एक इंटरव्यू आपकी खिदमत पेश कर रहे हैं, जो वो इलाके में आलम इस्लाम के और खासतौर पर शुमाली अफ्रीका और मशरक वस्ता के इलाके में जो इस्लामी बेदारी की लहर है उसके बारे में, और इस इस्लामी बेदारी को लहर को रोकने के लिए इस्तेकबारी क़ुव्वतों की कोशिशों के बारे में, और साथ ही इस इस्लामी बेदारी पर ईरान के इस्लामी इनकलाब के असरात के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। मुलाजा फरमाइए, हसन कमाल साहब का इंटरव्यू, फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।
तारीखी मोड़ है इस्लामी ममालिक के लिए, और बरसों से बल्कि सदियों से जो अवाम मुतलकुल एनान आमिरों और डिक्टेटरों के साए में जी रहे थे, उन्हें अब राहत मिली। सबसे अहम बात यह है कि ये इंकलाबात जहाँ कहीं भी हुए हैं वहाँ दो बातें ख़ास तौर पर देखने में आई। एक ये कि इनकलाब पूरी तरीके से आवामी है, दूसरे इनकलाब बेकायद है, यानी किसी भी इनकलाब की कोई पार्टी या कोई रहनुमा एक रहनुमा क़यादत नहीं कर रहा है, बल्कि ये आवाम का अपना जोश व खरोश, आवाम का अपना उभार है जो सामने आया है, और ये बहुत अहम बात है। और इसी वजह से इन इनकलाबात को दबाया या कुचला नहीं जा सका। मिस्र और तूनस में ख़ास तौर पर ऐसा लगता है कि आवाम की जज्बात की शिद्दत ऐसी थी कि तूनस में शुरू में कुछ दिन फ़ौज ने ज़रूर कार्रवाई की लेकिन बिलाखिर अपने हाथ रोक लिए, और मिस्र ने में فوجوں نے تقریباً عوام کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے سے انکار کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج بھی ایک طریقے سے اس عوامی انقلاب کا حصہ بن گئی تھی. یمن میں بھی یہی ہوا کہ شروع میں عوام نے ضرور عامر کا ساتھ دیا, لیکن رفتہ رفتہ وہ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ عامر تو چند روز کے لیے ہوتا ہے, لیکن عوام تو نسل در نسل رہتے ہیں اور عوام سے مخالفت کر کے وہ بہت دنوں تک جی نہیں سکتے. اس لیے فوج نے بھی بالآخر عوام کے سامنے ہتھیار ڈال دیا, اور یہ بڑی اہم بات ہے. ان تمام انقلابات میں دو ایک چیزیں جو ہیں وہ قدر مشترک ہیں. ایک تو یہ کہ ہر جگہ انقلاب میں امریکہ مخالف اور اس سے بھی زیادہ اسرائیل مخالف جذبات دیکھنے میں آئے, اور وجہ یہ تھی کہ کئی عرب ممالک میں حکمرانوں نے تو اسرائیل سے سمجھوتے خاموش یا کھلے ہوئے کر رکھے تھے, لیکن عوام کے جذبات جو تھے ان کو نہیں سمجھا تھا, اور جو فلسطینیوں پر ہونے والے اسرائیل مظالم سے بے انتہا ناخوش اور بیزار تھے. تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ اس انقلاب میں ایک بڑا حصہ فلسطینی عوام سے ہمدردی کا بھی تھا, اور اس کی وجہ سے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ فوری طور پر تبدیلیاں آئیں گی, لیکن کچھ دنوں یا کچھ مہینوں برسوں کے بعد اسرائیل کی طرف ان سرکاروں کا رویہ بدلے گا, اور بدلا ہے بھی. اسرائیل اور مصر میں ایک سمجھوتا تھا, لیکن اب وہ سمجھوتا خطرے میں پڑ چکا ہے, اور عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ سمجھوتا بھی قرآن مقدس نہیں ہے کہ جسے بدلا نہ جا سکے. تو یہ بہت اہم بات ہے. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اس میں امریکہ کا رویہ عجیب و غریب رہا ہے. کہیں اس نے انقلاب کا ساتھ دیا ہے تو کہیں نہیں دیا ہے. مثلا یہ کہ لیبیا میں اور شام میں اس نے باغیوں کی اور انقلابیوں کی مدد کی, لیکن بحرین میں اس نے اپنے قدم پیچھے ہٹا دیے. یہ دوئی امریکہ کے کردار کا ایک خاص وصف ہے جسے تاریخ کے طلباء اچھی طریقے سے جانتے ہیں, لیکن ماحصل اس کا یہ ہے کہ انقلابات رکنے والے نہیں ہیں, اور امریکہ کا بھی جو اثر اب تک اس خطے پر رہا ہے وہ گھٹتا ہی چلا جائے گا, اور اسرائیل کو تو خاصی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. میں ان انقلابات کو بہت مثبت اور بہت تاریخی سمجھتا ہوں. وہ ایران کا جو انقلاب تھا وہ تو بنیاد ہے. ایران میں شاہ ایران کے خلاف آیت اللہ خمینی کا انقلاب, عوام کا انقلاب, وہ تو بنیاد ہے ان تمام انقلابات کی جو اب برپا ہو رہی ہیں. اگر ایران میں وہ نہیں ہوا ہوتا تو غالباً کسی کو ہوش بھی نہیں آتا, اور غالباً اتنی جلدی اتنے سارے واقعات رونما بھی نہیں ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انقلابات, انقلاب ایران جو ہے وہ اس انقلاب کی عمارت کی بنیادی نیٹ ہے, تو اس کو تو نظر انداز کیا ہی نہیں جا سکتا.
سر کیا ایسا لگتا ہے کہ ان انقلابات سے امریکہ اسرائیل کو کوئی فائدہ ہونے والا مستقبل میں؟
میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں آپ سے کہ فائدہ نہیں, نقصان ہونے والا. امریکہ کی تو یوں بھی ساکھ گر رہی ہے, اور اس ماہ ستمبر میں اگر فلسطین کو تسلیم کرنے کی تجویز اقوام متحدہ میں پیش کر دی گئی, میرا خیال ہے کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے میں ووٹنگ کے لیے بھی آ جائے گی, تو اسرائیل کے لیے بہت زبردست خسارہ ہوگا.
یہ تھے ہندوستان کے سینئر اور ممتاز صحافی جناب حسن کمال. اور اب چلتے ہیں نئی دہلی, جہاں پر اگر چما اسٹوڈیو میں تو اس وقت رابطہ ہمارا برقرار نہیں ہو پا رہا ہے, لیکن بہرحال ٹیلی فون لائن پر ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے. جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا, ہندوستان کے ایک اور سینئر صحافی طرز نگار ظفر آغا صاحب سے. آغا صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم.
ظفر آغا صاحب, بات ہماری چل رہی ہے اسلامی بیداری اور بحرین و یمن. آپ دیکھیں کہ یمن اور بحرین کی جب بات آتی ہے تو اس میں ہم سعودی عرب کی پوری طرح سے مداخلت کو ہم دیکھتے ہیں, یعنی آشکارا. یوں تو مصر میں بھی ہوئی ہے اور مصری عوام نے کھل کر سعودی عرب کے خلاف مظاہرہ کیا ہے اس سعودی سفارت خانے کے سامنے, لیکن بحرین میں تو ظاہر ہے اس نے اپنی پوری فوجیں اتار دی اور یمن میں بھی اس کی مداخلت آشکار ہے، چنانچہ ہر روز یمنی عوام سعودی عرب کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو امریکہ کا جو ساتھ دے رہا ہے یمن میں سعودی عرب، اور امریکہ کی ایما پر جس طرح سے بحرین میں سعودی فوج بحرینی عوام کو کچل رہی ہے، تو اس سے سعودی عرب کیا حاصل کر پائے گا، جبکہ اس نے اردن میں بھی ہونے والے مظاہروں پر گہری تشویش کا اظہار کیا، تو کیا کر پائے گا، اپنے لیے کیا کچھ بچا پائے گا؟
دیکھیے، جو بنیادی بات ہے عالم عرب میں، جو جس کو عرب اسپرنگ کہا جا رہا ہے، عرب کی بہار سے جس کی طرف کی تشبیہ کی جا رہی ہے، اس کی بنیادی دو بات رخ ہیں، ایک امریکہ کی مخالفت اور امریکہ کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل پڑے، اور اس سے بھی بڑھ کر جو لہر ہے اس وقت عرب انقلاب کی، اس لہر کا نشانہ ان اپنے ملکوں میں بادشاہت کے خلاف ہے، آمریت کے خلاف ہے۔ سب سے پہلے شروعات تونس میں ہوئی، مصر میں حسنِ مبارک جاتے رہے، اور پورے عالم عرب میں پارا چھلک رہا ہے، عوام سڑکوں پہ ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو جمہوریت چاہیے، ہم کو بادشاہت نہیں چاہیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس صورتحال میں، اس پس منظر میں سعودی عرب کے حکمرانوں پر، وہاں کے نظام پر کیا بیت رہی ہوگی۔ سعودی عرب تمام عالم عرب کی سیاست میں دو پولز کو، کہ دو اہم مرکزوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ نمبر ایک، سعودی عرب کے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ جتنے گہرے ہیں اس پورے خطے میں کسی اور ملک کے نہیں۔ دوسری بات جو دنیا پہ آشکارا ہے وہ یہ کہ تمام عالم عرب میں شہنشائیت اور آمریت کا سرچشمہ اگر کوئی ملک ہے تو وہ سعودی عربیہ ہے۔ اب آپ اس پس منظر میں آپ کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کس قدر وہاں کا نظام، وہاں کی حکومت، وہاں کی بادشاہت کس قدر خطرات سے میں گھیر چکی ہے۔ یعنی ایک طرف امریکہ کو خطرہ ہے، اور سعودی عرب کی پوری سیکیورٹی سسٹم امریکہ کے اوپر منحصر ہے۔ دوسری جانب عوام سڑکوں پہ ہیں، ان کو جمہوریت کی وہ مانگ کر رہے ہیں، اور اس چاروں طرف وہ جو جمہوریت کا سمندر ڈھانٹے مار رہا ہے، اس سمندر میں کے چسے سعودی عربیہ گرتا چلا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سعودی عربیہ آخر وہ اپنے کو اس لہر سے، اس طوفان سے کیسے بچا پائے گا؟ اب وہ ان کے پاس جو وہ سوچ رہے ہوں گے، وہ یہ سوچتے ہیں، وہ ان کے پاس ان کو جو حل نظر دکھائی دے رہا ہے، وہ یہ حل دکھائی دے رہا ہے کہ کسی طرح سے ان کے ارد گرد جو ممالک ہیں ان ممالک میں جمہوریت نہ آنے پائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے دونوں طرف جو ان کا بارڈر ملتا ہے وہ یمن سے ملتا ہے اور بحرین سے ملتا ہے، اس لیے ان کی اس وقت پوری کوشش اس بات پر ہے کہ یمن اور بحرین، ان دونوں ملکوں میں کسی طرح سے جمہوریت پیر نہ جمانے پائے، اور اسی وجہ سے انہوں نے ہر قسم کا قہو حربہ استعمال کر رہے ہیں، جیسا آپ فرما رہے تھے اور ابھی مجھ سے قبل بھی کچھ لوگوں نے فرمایا، اب ان کی فوج کھل کر بحرین میں عوام کی کو کچلنے کے لیے حصہ لے رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی، سب سے پہلے جب ملٹری ایکشن ہوا ہے یمن میں، اس وقت بھی دنیا جانتی ہے کہ سعودی فوج بحرین میں گئی اور وہاں لوگوں کو کچلا، پھر ابھی چند دن پہلے ہیلی کاپٹر سے مظاہرین کے اوپر گولی باری کی گئی۔ الغرض، سعودی عربیہ ایک ایسے جمہوری سمندر کے چاروں طرف گھرا ہوا ہے جس میں اس کو اپنی بادشاہت اور اس کے جو سربراہ یعنی امریکہ ہیں، دونوں خطرے میں دکھائی دے رہے ہیں۔ ان حالت میں آپ جانتے ہیں کہ ایران کو اس کا بہت بڑا تجربہ ہے، ایران اس دور سے گزر چکا ہے، اور عالم اسلام کا وہ پہلا ملک ہے جس نے ان دونوں چیزوں کے خلاف لڑائی لڑی اور کامیاب ہوا، یعنی امریکہ کے خلاف اور بادشاہت کے خلاف۔ جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ظلم اور استبداد پہ ہی یقین رکھتے ہیں، اور یہ تاریخ رہی ہے۔ سعودی عربیہ آج جو کر رہا ہے کوئی نئی بات نہیں کر رہا، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں، لیکن یہ بات طے ہے تاریخ میں، ہمیشہ سے، ازل سے یہ بات طے رہی ہے کہ ظلم اور استبداد دائمی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جس طرح سے اس خطے میں شروعات ایران سے ہوئی، شاہ ایران گئے، اور یہ وہی لہر ہے جو اب آہستہ آہستہ پورے عالم عرب کو اپنی چپیٹ میں لے رہی ہے، تو یہ طے ہے کہ سعودی عرب کا ظلم اور ستم ان کی وہ ملٹری ایکشن کریں یا کوئی چیز کریں, وہ اب ان کو وہ جس کرائسس میں سعودی عربیہ پھنستا چلا جا رہا ہے اس سے ان کا ظلم اور ان کی آمریت, ان کی شہنشاہیت, وہ ان کو سعودی نظام کو بچا نہیں سکتی. آج نہیں تو کل جو جمہوری لہر آپ کو مصر اور تونس اور یمن کی اور بحرین کی سڑکوں پہ دکھائی دے رہی ہے, وہ ریاض اور جدہ میں بھی نظر آئے گی. اور ان حالات میں سعودی عربیہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اپنی فوجیں باہر بھیج سکے. چنانچہ میرا بھی ماننا ہے کہ سعودی عرب کچھ بھی کر لے, وہ یمن کے خلاف کتنی ہی اور بحرین میں کتنی ہی ظلم ڈھانے کی کوشش کیوں نہ کرے, لیکن اس کی کوششیں کامیاب نہیں.
جی ظفر آغا صاحب, اس میں شک نہیں کہ تیونس سے لے کر مصر, لیبیا, یمن اور بحرین میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں, جو تحریکیں چل رہی ہیں, جو بیداری کی لہر, اسلامی بیداری کی, عوامی بیداری کی لہر, اس میں ایک اہم عنصر آمریت کے خلاف, ڈکٹیٹرشپ کے خلاف, بادشاہت کے خلاف غم و غصہ ہے. جمہوریت کے لیے لوگوں نے مظاہرہ کیا, سڑکوں پر نکلے, اور تیونس اور مصر میں جو ہے وہ آمریت اور ڈکٹیٹرشپ کا تختہ انہوں نے الٹ دیا. یہ تو بات ہو گئی اور انہوں نے اپنا پہلا مقصد حاصل کر لیا, لیکن اب اس کے بعد کی جب حالات کو ہم دیکھتے ہیں اور جس طرح سے مصر کے عوام کے ہاتھوں میں قرآن ہے, ان کے بینروں پر لکھا ہوا ہے کہ ربنا الرحمن دستورنا القرآن, ہمارا رب, ہمارا پروردگار خدا ہے اور ہمارا دستور, ہمارا آئین قرآن ہے, اور جس طریقے سے اسرائیل کے خلاف اس طرح سے شدید برہمی کا اور کھل کر مظاہرہ کیا جا رہا ہے, اس کے سفارت خانے پر حملہ کیا جا رہا ہے, اور آئے دن مصری عوام اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو, یعنی اسرائیل سفیر کو یہاں سے نکالا جائے, اس کے بعد جب ہم لیبیا کی جو قومی عبوری کونسل ہے اس کے سربراہ مصطفیٰ عبدالجلیل کا گزشتہ روز کا بیان دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ لیبیا کا آئندہ کا جو آئین ہوگا اس کا سر چشمہ اسلام ہوگا, دائیں بازو یا بائیں بازو کی آئیڈیالوجی کی اس ملک میں کوئی گنجائش نہیں. یہ بات کے جو حالات کھل کر سامنے آ رہے ہیں, اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ کیا یہ نہیں کہیں گے کہ اس علاقے کے عوام اپنی اسلامی شناخت کی طرف دوبارہ پلٹنا چاہتے ہیں, یا پلٹ رہے ہیں, یا پلٹ چکے ہیں؟
دیکھیے, آج سے جس وقت بنیاد رکھی گئی اسلام کی, رسول محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے بنیاد رکھی, جی, تب سے آج تک کسی بھی قسم کا نظام رہا ہو, کسی قسم کی بھی حکومتیں رہی ہوں, کوئی بھی سسٹم رہا ہو, اور اس خطے میں اسلام کے بغیر حکومتیں نہیں چل سکی. اب سوال یہ, اور جو نئے انقلاب بپا ہو رہے ہیں ان میں بھی اسلام کا نعرہ اور اسلام کی اور قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن ابھی یہ نہیں طے کیا جا سکتا کہ وہ حکومتیں کس حد تک ان معاملات میں سنسیئر ہیں, عوام ان کے کس حد تک جانے کو راضی ہیں. مثلا ابھی مصر میں کانسٹیٹیوشن نہیں بنا ہے, کوئی ایک قائد, ایران کی جو مثال ہے, ایران میں ایک جو بڑا کمال ہوا تھا وہ کمال یہ تھا, دنیا کے اس سے قبل جو ایران سے پہلے جو انقلابات رہے ہیں, اسی طرح سے ایران کے انقلاب میں ایک قائد موجود تھا, ایک سینٹرل فیگر موجود تھا, اس نے ایک سیدھا راستہ لوگوں کو دکھانے کا کام کیا, اس قائد نے ایک ڈائریکشن دیا جس کے پیچھے پیچھے عوام چلے اور ایک اسلامی نظام وہاں قائم ہوا. اور لیکن عالم عرب میں اس وقت جو انقلابی لہر ہے, اس پوری انقلابی لہر میں کوئی ایک قائد نہیں ہے, کوئی ایک سیدھے ڈائریکشن, مختلف قسم کے نظریات ہیں, مختلف خیالات ہیں, مختلف عنصر ہیں, ویسٹرن ڈیموکریسی کی بھی بات ہو رہی ہے, اسلامک اسٹیٹ کی بھی بات ہو رہی ہے, لبرلزم کی بھی بات ہو رہی ہے, ہر قسم کی باتیں ہیں, طرح طرح کے نعرے ہیں, جتنے منہ ہیں اتنی باتیں. اس صورتحال میں کیا شکل ابھر کر آتی ہے یہ کہنا ابھی مشکل ہے, لیکن یہ طے ہے ایک بات, جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ اس خطے میں جب سے لا الہ کا نعرہ اٹھا ہے اس وقت سے آج تک کوئی کسی بھی قسم کی حکومت بنی ہو یا کسی قسم کا نظام قائم ہوا, وہ اس نعرے کے بنا اور اس نام کے بنا اور اس عنصر کے بنا وہاں کا نظام چل نہیں سکتا, اور آئندہ بھی یہی ہوگا کہ کیسا ہی کانسٹیٹیوشن بنے, انقلاب کا رخ کوئی ہو, لیکن اسلام سے پوری طرح سے انحراف یہ ممکن نہیں, یہ قطعاً ناممکن بات ہے عالم عرب میں اور پورے خطے.
جی بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. علی افضل زیدی صاحب, میں نے جیسا کہ ابھی ظفر آغا صاحب سے پوچھا اس کو کیا آپ عوام کی اسلامی شناخت کی طرف رجوع اور دوبارہ رجحان کی علامت قرار نہیں دے رہے ہیں؟
جی یہ نشاط ثانیہ اگر آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ایک سوال یہ بھی جاننا ہوگا کہ کون سے اسلام کی شناخت، کیونکہ اسلام کے نام پر ہی ہم نے پاکستان میں ڈنڈے کھائے، گولیاں کھائیں اور ضیاء الحق نے ہمیں جیلوں میں رکھا، ضیاء الحق نے وہاں پر اسلام کے نفاذ کے نام پر جو بھی آمریت تھی اس کی، اس کے خلاف جو بھی لوگ جمہوری سٹرگل کر رہے تھے اسلام کے نام پر وہ کچلتا رہا، جماعت اسلامی اسلام کے نام پر گنڈا گردی کرتی تھی، بعین ہی مسجومی پارٹی جو ہے انڈونیشیا میں اس نے اسلام کے نام پر 10 لاکھ معصوم انسانوں کا قتل عام کیا تھا، بعین ہی یہ جو اخوان المسلمین ہیں یہ امریکہ کے پیدا کردہ اور اس کے ایجنٹ رہے ہیں، تو یہ سوچنا پڑے گا اور اس کو ڈسکشن کا حصہ میں سمجھتا ہوں سیریس ٹاک کا حصہ بننا چاہیے کہ کون سا اسلام، اگر اسلام کا ریوائیول ہو رہا ہے تو پھر تو طالبان بھی کہتے ہیں کہ ہم اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، پھر سعودی عرب بھی اپنے اسلام کی اپنے طرز کے اسلام کی بات کرتا ہے، اور یہ تمام اسلام کی باتیں وہ ہیں جو کہ امریکن برانڈ اسلام کی باتیں ہیں۔
جعفر زیدی صاحب میں آپ کی بات کو روک کر آپ ہی سے سوال کرنا چاہوں گا، جعفر صاحب
عرب ورلڈ میں،
زیدی صاحب معاف کیجئے گا میں آپ کی بات کو روک کر آپ ہی سے سوال کرنا چاہوں گا، دیکھیں جہاں تک عوام کی بات ہے تو وہ تو یقینی طور پر خالص اسلام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں ہر جگہ کے عوام، یہ تو جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ کہیں امریکی اسلام کیا کہتے ہیں مروج کراتے ہیں، اس کو رواج اس کو متعارف کراتے ہیں، کہیں پر سلفی اسلام، کہیں پر طالبانی اسلام، کہیں پر القاعدہ کی اسلام، تو یہی تو وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے برسہ برس قبل فرمایا تھا کہ یہ ہمیں امریکائی اسلام سے ہوشیار رہنا چاہیے، عوام تو سب اصل اسلام محمدی چاہتے ہیں، تو اس مرحلے پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ذمہ داری بنتی ہے عالم اسلام کے عمائدین اور اکابرین کی، جیسا کہ خود ابھی رہبر انقلاب اسلامی نے بھی حال ہی میں فرمایا ہے کہ ہمیں اس طرف سے ہوشیار رہنا چاہیے، ہم نے بہت سی مراد حاصل کر لی، ہم نے بہت سی کامیابی حاصل کی، لیکن دشمنوں کی سازشوں اور ان کے خطرات سے ہوشیار رہنا چاہیے، عوام تو اصل اسلام چاہتے ہیں، تو اب ذمہ داری کیا بنتی ہے؟
جی دیکھیے ایران کی مثال عرب ورلڈ مسلم ورلڈ کے سامنے ہے، اور اتنا بڑا انقلاب جو عوام کا انقلاب، اسلام کی اصل روح کو حاصل کرنے کا انقلاب امام خمینی نے برپا کیا، یہ مثال تو مسلمانوں کے سامنے ہے، اور اس عمارت کی جیسے کمال صاحب کہہ رہے تھے کہ جو بنیاد ہے، جو اس کی اینٹ پہلی رکھی گئی ہے، وہ تو امام خمینی نے ایران میں رکھ دی، اور یہ مثال مسلمانوں کے سامنے موجود ہے، مگر جو خدشہ ہے اور جو جس طرف ابھی آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اسلام کی وہ شکل جو امریکہ کا پیدا کردہ امریکہ برانڈ اسلام ہے، اس کو نافذ کرنے کی کوشش سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس ڈیبیٹ کو شروع کیا جائے کہ یہ جو نئی آزادیاں حاصل ہو رہی ہیں ملوکیت کے خلاف، امریکہ کے خلاف جو شدید عوام کا رد عمل ہے، اس کے نتیجے میں جو حکومتیں قائم ہوں وہ امریکن برانڈ اسلام کی حکومتیں قائم نہ ہو پائیں، کیونکہ اب جو حکومتیں قائم ہونے کی کوشش کی جائے گی وہ اس طرح کے اسلام کی نفاذ کی یا اس اسلام کے نام پر حکومتیں قائم ہونے کی کوشش ہوگی امریکہ اور عالمی استعمار کی جانب سے، جو کہ ان کے مفادات کا تحفظ کر سکیں، سلفیز اسکول آف تھاٹ نے آج تک ان کے مقاصد کو، ان کے عزائم کو سرو کیا ہے، دے آر سب سرویئنٹ، آج جتنے پاکستان میں مدرسے ہیں، افغانستان میں مدرسے ہیں، وہ اسلام کے نام پر قائم ہو کر، وہ اپنے پیروں میں بم باندھ کر، جس کو اسلامی بم کہا جائے، وہ ساری دنیا میں لوگوں کو امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں ان کی شہادت اور ان کو قتل عام کرتے پھر رہے ہیں، آج بھی جو افغانستان میں طالبان کا جو سلیبس ہے وہ اسلامی سلیبس نبراسکا یونیورسٹی سے چھپ کر آتا ہے، تو ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ اور عالم اسلام نے یہ دیکھ لیا ہے, ایک مثال ان کے سامنے ہے کہ کیا انہیں نیبراسکا کی یونیورسٹی سے چھپا ہوا سلیبس اسلام کا چاہیے یا وہ اسلام چاہیے جو ان کے ارد گرد ان کے بارڈرنگ ایریاز میں, خاص طور سے ایران میں جو اس کی مثال ہے, اس کو فالو کرنا چاہیے. اب اسلام کے نفاذ کے لیے امریکہ تو بہت اس سے اور اس کے جو الائی ہیں وہ مطمئن ہوں گے کہ اسلام کے نام پر عوام کی اس تحریک کو وہ اپنے حق میں موڑ دیں اور اس پر کاٹھی ڈال کر بیٹھ جائیں, جیسے ضیاء الحق اسلام کے نام پر ملک میں 10 سال بیٹھا رہا. تو ان کی کوشش تو یہ ہوگی. میں سمجھتا ہوں آج اس کی سنجیدگی سے ضرورت ہے کہ اس بحث کو شروع کیا جائے کہ وہ کون سا اسلام ہے جو ان ملکوں میں نافذ ہونے جائے گا اگر جائے گا تو, اور وہ کیا عوام کا اسلام ہوگا یا امریکن برانڈ اسلام ہوگا.
بہت شکریہ آپ کا, بہت نوازش جناب علی جعفر زیدی صاحب. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا, اسی طرح ہم ظفر آغا صاحب کی بھی مشکور ہیں. ناظرین, سرینگر کے سینئر صحافی, البتہ سینئر اس معنی میں اپنی قابلیت کے اعتبار سے ورنہ وہ بظاہر ابھی جوان ہیں, مدثر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو انقلاب ہے یا علاقے میں جو انقلابات رونما ہو رہے ہیں یہ ایران کے اسلامی انقلاب کی ہی بازگشت ہے, جیسا کہ حسن کمال صاحب نے بھی فرمایا اور علی جعفر زیدی صاحب نے کہا کہ اس کی پہلی بنیاد یا پہلی اینٹ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں رکھی جا چکی ہے. ملاحظہ کیجیے مدثر رضوی صاحب کے خیالات.
بیداری اسلامی عالم اسلام میں اس وقت شروع ہو گئی ہے, یہ ایک بازگشت ہے اس انقلاب اسلامی ایرانی کی. لیکن تجزیہ نگار جو ابھی عالم اسلام میں یا دوسرے تجزیہ نگار جو ہیں وہ اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں اتنی مدت کیوں ہوئی, یعنی 1979 میں انقلاب اسلامی ایرانی وجود میں آیا لیکن آج یہ بیداری اسلامی کیوں اپنے عروج پہ ہے, تب سے کیوں نہیں ہو. لیکن میں اپنے اعتبار سے سمجھتا ہوں کہ جو ایک ہائپ, جو ایک خوف پیدا کیا تھا صہیونیوں نے یا استعمار نے یا امریکی طاقتوں نے کہ پورا عالم ہم پہ دارومدار رکھتا ہے اپنی ترقی کے لیے, اپنے وجود کے لیے, وہ ایک خوف ہو, ہراس ہو, ایک دھوکہ جو انہوں نے بنایا ہوا تھا اس کو توڑنے کے لیے 30 سال لگے. لوگ تب سے بیدار تھے, آج وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے, اپنی فتح کا راستہ دیکھتے ہوئے جو انہوں نے ایران میں دیکھا اس کو دیکھتے ہوئے پورے معرض وجود میں آئے ہیں, یعنی حرکت میں آئے ہیں. انشاءاللہ کامیاب بھی ہوگی. لیکن اس کو یہ ایک ہمیں ہمارے لیے ایک باعث خوشی ہے کہ یہ جو پورے عرب میں ہو رہا ہے چجائے کہ ایک ایک جگہ پہ ہو رہا ہے, ایک ایک ملک میں ہو رہا ہے, لیکن یہ وحدت کی علامت ہے اور یہی خوف استعمار کو کھا رہا ہے.
یہ دے سینگر سے صافی مدثر رضوی. یقینی طور پر اسلامی بیداری کی جو لہر جاری ہے یہ عالم اسلام کے روشن و تابناک مستقبل کی نوید دے رہی ہے. چنانچہ قائد انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمٰ سید علی خامنئی نے کل رات ہی ملکی اور غیر ملکی علماء اور دانشوروں سے اپنے خطاب میں فرمایا کہ یہ اسلامی بیداری کی لہر الطاف الہی ہے اور یہ عظیم انقلاب اور اسلامی حاکمیت کا پیش خیمہ ہے, اور جس طریقے سے علاقے کے عوام اپنی اسلامی تشخص اور اسلامی شناخت کی طرف پلٹ رہے ہیں تو وہ دن دور نہیں جب اسلام کی نشأت ثانیہ عملی جامہ پہنے گی اور اس پورے خطے میں اصل اسلام محمدی کا پرچم لہرائے گا. لیکن جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمٰ سید علی خامنئی بار بار اپنے خطابات میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ عالم اسلام کو امریکی اور اسلام دشمن قوتوں کی سازشوں اور ان کی طرف سے جو خطرات پیدا کیے جا رہے ہیں ان کی بابت ہوشیار اور خبردار رہنے کی ضرورت ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسلامی بیداری کی اس لہر کو اچٹ لے جائیں اور اس طرح کی جو انقلابی تحریکیں ہیں ان کو منحرف کر دیں. لیکن ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے یہ جذبہ, یہ جوش اور جو یہ ولولہ پایا جا رہا ہے اسلامی شناخت اور اسلامی تشخص کی طرف واپسی کا, اس کے پیش نظر جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ یہ الطاف الہی ہیں, تو ظاہر ہے کہ الطاف الہیہ کے سامنے کوئی بھی سازش کارگر یا کامیاب نہیں ہو سکے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس سیزی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.